إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد والا
صلی اللہ
علیہ وسلم. سورہ عصر یہ مکی ہے, مکے میں داخل ہوئی, مکے میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. شروعات جو ہے اس زمانے کس سے ہوئی, کیونکہ سورہ کے شروع میں زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے, تو شروعات اس زمانے کی کس سے ہوئی؟ رحمت خدا سے ہوئی. رحمت خدا اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلی رحمت جو خداوند عالم نے بنائی وہ محمد اور آل محمد, باقی اس کے بعد باقی ساری رحمت جو ہے ان سے, ان کی وجہ سے ساری رحمت خلق ہوئی. والعصر زمانے کی قسم, علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد کیا ہے؟ عصر سے مراد رسول خدا کا زمانہ ہے. رسول خدا کا زمانہ ہے کہ جب حق غالب آیا تھا باطل کو. بعض مفسرین وقت عصر کے عصر کو بھی کہتے ہیں کہ وقت عصر مراد ہے, بعض مفسرین جو ہے قیامت کا وقت بھی مراد لیتے ہیں, لیکن علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد رسول خدا کا زمانہ ہے کہ جب حق غالب آیا باطل پہ. ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں. انسان تمام خسارے میں, لیکن قرآن کریم میں انسان کے دو پہلو بتائے گئے ہیں. قرآن کریم میں دو پہلو بتائے گئے ہیں, ایک خلیفہ الہی کے عنوان سے بتایا گیا ہے, ایک خسارے کے عنوان سے بتایا گیا ہے کہ خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. اب وہ خسارے کے اسباب کیا ہیں ان پہ ہم ان کو ہم ذکر کرتے ہیں, ان پہ غور و فکر کرتے ہیں. بس انسان کے دو پہلو بتائے گئے ہیں. یہاں الف لام جو آیا ہے اس پہ, انسان پہ الف لام آیا ہے, یہ عمومیت کو بتاتا ہے کہ اکثر انسان خسارے میں, تمام انسان کیا ہے خسارے میں ہے, الا آکے کم کو نکال رہی ہے. لفظ الا, حرف الا کم کو الگ کر رہا ہے کہ کون سے بچ جائیں گے اس خسارے سے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بس انسان کے دو پہلو بتائے گئے یہاں. اب انسان خلیفہ الہی ہے, انسان کو سجدہ ہوا ہے, باقی تمام مخلوق نے سجدہ کیا ہے اس انسان کو, اور سارے تابع ہیں انسان کے, سارے مسخر, ساروں کو مسخر کر دیا گیا ہے انسان کے لیے. بس انسان اگر خلیفہ الہی بنے تو خسارے میں نہیں, اور اگر خلیفہ الہی نہ بنے تو خسارے میں ہے. لفظ خسارہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ لفظ خسارہ دو کلموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, ایک انسان کے ساتھ, والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک خدا انسان خسارے میں ہے. ایک خسران انسان کے ساتھ یوز ہوتا ہے, ایک دفعہ یہ عمل کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ایک دفعہ عمل کے خسارے کو بتایا جاتا ہے, ایک دفعہ انسان کے خسارے کو بتایا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسان ہی خسارے میں. قرآن کریم نے تعلق کس کے ساتھ کیا ہے, اس کا کس کے ساتھ بنایا ہے خسارے کا؟ انسان کے ساتھ. وجہ کیا ہے کہ انسان خسارے میں آتا ہے؟ جب اس کے اعمال نابود ہو جائے, جب اس کے اعمال نابود ہو جائے. قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ جب انسان کے اعمال کہا کہ نابود ہو جائے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر تم شرک کرو گے, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو حتماً تمہارے عمل نابود ہو جائیں گے. اس کے بعد وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں, خسارے پانے والوں میں, خسارہ پانے والوں میں. قرآن کریم نے خسارہ لفظ انسان کے ساتھ استعمال کیا ہے, اس سے پہلے وجہ بتائی ہے کہ خسارے میں یہ عامل پڑتا کیوں ہے. خسارے میں عامل عمل کی وجہ سے پڑتا ہے. عمل جب نابود ہو جائے تو انسان کے لیے خسارہ شروع ہو جاتا ہے. بس لفظ خسارہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھیں, ایک ضرر ہے, ایک خسارہ ہے, ایک ضرر ہے اور ایک خسارہ ہے. ضرر کا معنی کیا ہے؟ ضرر کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں 50 کی اور اسے بیچ ڈالیں 25 میں، اسے ضرر کہا جاتا ہے، کلام عرب میں اسے ضرر کہا جاتا ہے. اور اگر آپ ایک چیز لیں 50 کی اور مفت میں دے ڈالیں، اسے خسارہ کہا جاتا ہے. آپ نے ایک چیز لی اور وہ چیز آپ کی 50 کی تھی اور مفت میں دے ڈالی، تو آپ کو خسارہ ہوا، ضرر نہیں ہوا. ضرر کہاں ہوگا کہ آدھا پیسہ ملے آپ کو اس چیز کی، آدھی قیمت ملے اس چیز کی. بس خسارہ اور ضرر میں یہ فرق ہے. خداوند عالم نے کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، انسان خسارے میں ہے. اس تجارت گاہ میں انسان نے اپنے آپ کو مفت میں بیچا ہے. تبھی امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سوقن، دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک بازار ہے. رب فیھا قوم وخسر آخرون، ایک قوم اس سے فائدہ لیتی ہے، نفع اٹھاتی ہے اپنی تجارت سے، اور خسر آخرون، اور دوسرے لوگ نقصان میں جاتے ہیں. نقصان کیسا؟ خسارہ کیسا؟ کہ اپنی زندگی کو مفت میں بیچ ڈالتے ہیں، اپنی زندگی کی کوئی قیمت نہیں لگاتے. عرفا کہتے ہیں کہ کب انسان خسارے میں آتا ہے؟ جب انسان خود کو بھول جائے، جب انسان کی فطرت پہ زنگ چڑھنے لگے. جب انسان کی فطرت پہ زنگ چڑھنے لگے تو اس سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا، خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں. کیونکہ فطرت پہ جب زنگ چڑھے گا تو وہ کسی کی پہچان نہیں کر پائے گا، نہ خدا کی، نہ رسول کی، نہ امام کی، نہ قرآن کی، نہ انتہا کی. بس ضروری ہے کہ انسان فطرت شناس ہو، فطرت اس کے دل کے آئینے پہ زنگ نہ چڑھے. دل کے آئینے پہ زنگ جب نہیں چڑھے گا، زنگ چڑھنے کے لیے کون سی چیزیں، کون سی چیزیں ہیں جو زنگ چڑھاتی ہیں، زنگ چڑھنے کے کام آتی ہیں؟ ایک جہالت، جہالت انسان کو کے دل پہ زنگ کو چڑھاتی ہے، معرفت انسان کے دل سے زنگ کو ہٹاتی ہے. بس اس فطرت کو زندہ کون کرے، یا اس ڈوبی ہوئی فطرت کو بچائے کون؟ آپ کے معرفت. اور ذہن میں رکھیے گا، معرفت ہم جب کہتے ہیں تو معرفت وہ والی معرفت جس کے ساتھ عقل شامل ہو، جس کے ساتھ عقل شامل ہو. عقل اگر معرفت کے ساتھ شامل نہ ہو تو وہ معرفت کسی کام کی نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسانوں نے اپنے آپ کو مفت میں بیچ ڈالا. والعصر ان الانسان لفی خسر سے مراد کیا ہے؟ بے شک تمام انسانوں نے اپنے آپ کو مفت میں بیچ ڈالا ہے. قرآن کریم نے ایک معنی ہم نے ذکر کیا، قرآن کریم نے وہ بتایا ہے کہ ہم نے کہا کہ خسارے سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی نفع نہ ملے. قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، غور سے سنیے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے عبادت کرتے ہیں، سائڈ پہ رہ کے. سیاست کا دین سے کیا تعلق؟ سائڈ پہ رہو، ہر چیز سے سائڈ پہ رہ کے. ہمیں کیا دوسروں کو کہنا، دوسروں کو ہم کیوں تبلیغ کریں؟ سائڈ پہ رہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں خدا کی کنارے پہ رہ کے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اور اگر ان کی طرف خیر آ جائے، ان کی طرف ان کو خیر پہنچے، اطمئنَّ بِهِ، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان پہ آزمائش آ جائے، انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اپنی اصلی حالت پہ پلٹ آئے، اپنی اصلی حالت پر. اس انسان جب کنارے میں رہ کے عبادت کرے، لوگوں سے دور رہ کے عبادت کرے، تو اگر اس پہ کوئی آزمائش اترے تو وہ اپنی اصلی حالت پہ پلٹ آتا ہے، اپنے کفر پہ پلٹ آتا ہے، اپنے شرک پہ پلٹ آتا ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ غور سے سنیے گا. خسرت دنیا والا آخرت، دنیا میں بھی خسارہ و آخرت میں بھی خسارہ، کہیں اسے نفع نہیں ملے گا. بس لفظ خسارہ کہاں یوز کیا قرآن کریم نے؟ جہاں کوئی نفع نہ ہو، کہاں جہاں چیز کی کوئی قیمت نہ ملے، اپنی زندگی کی انسان کوئی قیمت نہ لے. ذالک هو الخسران المبین، اس سے واضح کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح نقصان ہے. قرآن کریم نے خسارے کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے جو ہم نے بتایا، کہ خسارہ یعنی چیز آپ نے ایک قیمت میں خریدی اور مفت میں دے ڈالی. بس انسان اپنی زندگی کو مفت میں دے ڈالے، مفت میں کیسے دے گا جب معرفت خدا نہیں رکھے گا، اس کی فطرت پہ زنگ چڑھ جائے گا، لکھا اللہ کا منکر ہوگا. بس یہ ساری چیزیں انسان کو خسارے میں لے جاتی ہیں. یا ایسے سمجھیں کہ خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو، خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. قرآن کریم نے ایسے کہا، بدلو نعمت اللہ کفرن، انہوں نے خدا کی نعمت کو تبدیل کر دیا کفر میں. انہوں نے خدا کی نعمت کو بدل دیا کس میں؟ کفر میں. بس انسان خدا کی نعمت کو بدل ڈالے، کہاں لے جائے؟ کفر میں لے جائے. جب کفر میں لے جائے تو اس سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں. تبھی لفظ خسارہ استعمال کیا. ایک اور جگہ قرآن کریم نے، یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے، ایک مثال دی قرآن کریم نے کہ اگر انسان خواہشات نفسانی کا پیروکار ہو جائے، خواہشات نفسانی کا پیروکار ہو جائے تو اس وقت اس سے بڑا کوئی نقصان ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ کوئی خسارہ ہے ہی نہیں. کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلند کرتے. ہم چاہتے یہی ہیں کہ انسان کہاں ہو؟ بلند ہو. عالم بالا سے اسے اتارا، پھر یہ خود سفر کرے اس کی طرف. عالم بالا سے اسے اتارا، اب دے دیا اختیار، انا ہدینا سبیل اما شاکر اما کفورا، ہم نے ہدایت دے دی اسے، اب تو انسان خود اس بالا عالم بالا کی طرف آئے، خود حرکت کر اس کی طرف، خود خداوند عالم کی طرف حرکت کر. بس کہا کہ ولو شئنا لرفعناہ، اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلند کرتے. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ خود جھکا پستی کی جانب. یہاں عرض سے مراد کیا ہے؟ عرض سے مراد پستی ہے، کہ انسان پستی کی جانب خود جھکا ہے. اگر آپ کو تلقین میت کی، تلقین جو میت پڑھتے ہیں اس میں اگر غور کیجیے گا، تو وہاں ایک دعا کرتے ہیں، وہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اس مردے کو زمین کی طرف نہ جھکا، اس کے پہلو کو زمین کی طرف نہ جھکا. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ خدا اس کو پستی کی طرف نہ جھکانا. عرض بے معنی پستی بھی آتا ہے، عرض بے معنی یہاں وہی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے ہم اسے بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود جھکا پستی کی جانب، خود اس نے پستی کو اختیار کیا. کیسے؟ خداوند عالم وقت ہوا ہو، اس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی. اس کے بعد کہا ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح نقصان. اس کے بعد ایک اور مثال دی، کہا اس شخص کی مثال، مثلہ، اس شخص کی مثال کا مثل القلب، پیاسے کتے جیسی. اس شخص کی مثال پیاسے کتے جیسی ہے، اگر مالک اس پہ حملہ کرے تب بھی یہ زبان کھولے رہتا ہے، اگر مالک حملہ نہ کرے تب بھی زبان کھولے رہتا ہے. مراد کیا ہے؟ کہ خداوند عالم اسے عذاب سے ڈرائے تب بھی یہ نہیں سدھرتا، یہ نہیں خوف آتا. خداوند عالم اسے نہ ڈرائے تب بھی اسے کوئی خوف نہیں آتا. سواءٌ علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پہ آپ ڈراؤ انہیں یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں. بدترین صورتحال انسان کی کب بنتی ہے؟ کہ ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں مساوی ہو جائیں. بس یہ دونوں مساوی ہوتے کس کے لیے ہیں؟ خسارے والے انسان کے لیے. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے میں مراد کہ یہ انسان، اس سے اے رسول آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اس پہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, اس کے لیے کوئی یہ کوئی تجارت کرنے والا نہیں, تجارت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں. کون ہے تجارت سے فائدہ اٹھانے والے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے. بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت کم ہے, یہ بہت کم افراد ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور صالح عمل انجام دینے والے ہیں. قرآن کریم میں ہم جاتے ہیں, جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی, تو یہ آیت ہماری نظروں سے گزرتی ہے, تو پہلے الا الذین آمنوا آتا ہے, اس کے بعد عمل الصالحات. وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان فرع معرفت ہے, ایمان آتا ہے معرفت کی وجہ سے, پھر عمل فرع ایمان ہے, عمل فرع ایمان ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کو جو جزا ملے گی وہ عمل کی بنا پر ملے گی یا ایمان کی بنا پہ؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایمان کی بنا پہ, قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسان کو جو جزا ملتی ہے وہ ایمان کی بنا پہ ملتی ہے. کہاں کہا؟ یہاں کہا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بس خداوند عالم کی طرف جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے ایمان, لیکن اس سے خداوند عالم تک پہنچاتا کون ہے؟ عمل صالح. یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے, جدا ہو ہی نہیں سکتے. آپ کہیں کہ پانی اور گھیلا پن جیسے جدا نہیں ہو سکتے, اسی طرح عمل اور ایمان جدا نہیں ہو سکتے, لیکن خداوند عالم کی طرف جو چیز جاتی ہے وہ ہے ایمان. ایمان کی بنا پہ انسان کو جزا ملتی ہے, تبھی قرآن کریم میں جائیں گے تو جنت کو جمع یوز کیا گیا ہے, جنات تجری من تحتها الانہار. جیسا بندے کا ایمان ویسی جزا. مثال کے طور پہ روایات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, جو حسین کی زیارت کرے اس پہ 70 حج کا ثواب, ایک. جو حسین کی زیارت کرے معرفت کے ساتھ اس پہ جنت واجب, جو حسین کی زیارت کرے خدا اس پہ راضی ہو جاتا ہے, جو حسین کی زیارت کرے اس پہ 5 حج کا ثواب. عمل تو ایک ہے, جزائیں کیوں مختلف؟ عمل ایک ہی ہے حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا, لیکن جزائیں کیوں مختلف؟ کیونکہ جانے والا کوئی با ایمان ہے, بہت بڑا با ایمان شخص ہے, کوئی اس سے کم تر ہے, کوئی اس سے کم تر ہے. بس ایمان کا جتنا درجہ ہوگا عمل کا اتنا درجہ ہوتا جائے گا, ویسی جنت ملتی جائے گی, ویسی جنت ملتی جائے گی. تبھی کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے. اب انسان جب نیک عمل انجام دے, ایمان ہے کیا؟ ایمان کو واضح کر دیں, ایمان یعنی چیز کی حقیقت دل میں آ جائے, چیز کی حقیقت دل میں آ جائے. قرآن کریم نے ایمان کسے کہا ہے؟ حقیقی خدا کا دل میں آ جانا. حقیقی خدا کے لیے حقیقی امام کا ہونا بڑا ضروری ہے. تبھی قرآن کریم نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے زبان سے ایمان لانے والو, آمنوا, ایمان لے آؤ, حقیقی ایمان لے آؤ. بس ایمان کا تعلق اس کے ساتھ ہے, قلب کے ساتھ. قلب میں جب حقیقی خدا آ جائے, تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں, القلب حرم اللہ, دل خداوند عالم کا گھر ہے, خدا کے علاوہ اور کسی کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان کی تعریف آپ کر سکتے ہیں, ایمان یعنی القلب حرم اللہ, ایمان باللہ یعنی القلب حرم اللہ. کہا کہ القلب عرش الرحمن, دل خداوند عالم کا عرش ہے. کہا کہ میں نے اتنا وسیع اپنے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا جتنا اپنے مومن کے دل کو وسیع بنایا. کیوں؟ کیونکہ مومن کے دل میں ہے خداوند عالم, خداوند عالم سے وسیع کوئی ذات ہے اس جہاں؟ بس میں نے نہیں بنایا اتنا وسیع اپنے آسمان کو نہ زمین کو جتنا وسیع مومن کے دل کو بنایا. یہ ہے ایمان. عمل صالح, عمل صالح انسان کو دے کیا؟ ایمان اور عمل صالح دے کیا انسان کو؟ پہلے بات ہو چکی ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو نیک عمل انجام دے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو, وہو مؤمن اور وہ مؤمن ہو, فلنحیینہ حیات طیبہ, ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. ایسی زندگی جو انسان کو ممتاز کر دیتی ہے, دوسروں سے جدا کر دیتی ہے, ایسی زندگی جو خلافت الہیہ کا مستحق بناتی ہے انسان. اری نور الوحی, اے رسول علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی نور وحی کو دیکھتا ہوں. اری نور الوحی, جو آپ پہ اترتا ہے اس کو میں بھی دیکھتا ہوں. بس انسان جب حیات طیبہ کا مالک بن جائے تو جو وہ دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا, جو وہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا. بس ایمان اور عمل صالح انسان کو حیات طیبہ دیتے ہیں. حیات طیبہ ایسی زندگی جو انسان کو دوسروں سے جدا کرے. علامہ طباطبائی ایک بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں, یہاں انسان عاشق بن جاتا ہے, عاقل نہیں بنتا. اور عاشق کے احکام اور ہیں, عاقل کے احکام اور ہیں. بتائیں گے ہم کہ عاشق پہ جب چاقو چل رہا ہو تو کہے گا کیا, رزن بقضاء تسلیم لامرک لا معبود سواک. مصیبت میں سوال کریں کہ میرے رب کو کیسے پایا, کہا ما رأیت الا جمیلا, میں نے جمال خدا کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. انسان جب عاشق بن جائے, عاشق خدا بن جائے, تو اس کے احکام اور بن جاتے ہیں. اس کی مصیبت اس کے لیے باعث جمال ہوتی, باعث جمال. وہ مقام رضا میں ہو جاتا ہے. اس کی پلٹ صرف ہوتی کہاں ہے, ارجعی الی ربک, تو پلٹ اپنے رب کی طرف. بس مقام رضا والا عاشق انسان پلٹتا صرف خداوند عالم کی طرف. تبھی عرفا کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ کربلا عاقل کو سمجھ آئے. ناممکن کہ کربلا عاقل کو سمجھ آئے. کربلا سمجھنے کے لیے عاشق ہونا بڑا ضروری ہے. بس کہا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے, وتواصوا بالحق, اور امر بالمعروف میں وہ بڑے تیز ہیں, ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی. حق اور سچ میں فرق کیا ہے؟ حق کیا ہے, سچ کیا ہے؟ بسا اوقات ہمارے ہاں حق اور سچ کو ملایا جاتا ہے, ایک ہی چیز بنائی جاتی ہے. نہیں, حق اور ہے, سچ اور ہے. غور سے سنیے گا, یہ باریک نقطہ ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہلے ایک خلاصہ سمجھ لیں. اگر غیر معصوم کا کلام ہو, غیر معصوم کا کلام ہے ہو اور وہ باہر کے مطابق ہو تو وہ سچ ہے. آپ اس کی تحقیق کریں. اگر ہم بول رہے ہوں اور آپ کو وہ محسوس ہو کہ یہ صحیح کہا ہے تو وہ سچ ہے. آپ تحقیق کریں اس پہ اور محسوس ہو کہ یہ صحیح ہے تو وہ سچ ہے. اگر معصوم کا کلام ہو, معصوم کے کلام میں تحقیق نہیں کرنی کیونکہ وہ حق پہ مبنی ہے. باہر کو معاشرے کو لے کے آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ معاشرہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. سچ میں اصل کیا ہے؟ سچ میں اصل خارج ہے. خارج غیر معصوم کلام کرتا ہے, آپ لے جاتے ہیں غیر معصوم کے کلام کو اور مطابق کرتے ہیں اس خارج کے, کہ آیا یہ خارج کے مطابق ہے یا نہیں ہے. لیکن معصوم خداوند عالم کے کلام میں یہ گنجائش ہے ہی نہیں. آپ باہر کو لے آتے ہیں, حق میں اصل قول ہے, اصل خارج نہیں. لیکن سچ میں اصل خارج ہے کیونکہ غیر معصوم جب کلام کرے, آپ اس کلام کو لے کے جاتے ہیں باہر. مثال کے طور پہ میں نے کہا بارش نہیں ہو رہی, تو سب سے پہلے آپ کریں گے کیا؟ دروازہ کھول کے باہر دیکھیں گے, خارج کو دیکھیں گے کہ بارش نہیں ہو رہی تو سچ, بارش ہو رہی تو جھوٹ. حق میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, سچ میں جھوٹ کی گنجائش ہوتی. بس وتواصوا بالحق, وہ حق کی وصیت کرتے ہیں دوسرے کو جہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. نکل گئے نا ہم, ہم نکل گئے, یہاں کوئی گنجائش نہیں, یہاں آ کے انسان معصوم کلام کرتا ہے, انسان معصوم معصوم آ کے کلام کرتا جس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وہ وصیت کرتے ہیں دوسرے کو حق کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی. آج بحث اس پہ کرنی ہے صبر پہ, وصیت کرتے ہیں صبر کی. صبر ہے کیا چیز؟ راغب اصفہانی کہتے ہیں صبر کو, غور سے سنیے گا, نفس کی حفاظت کرنا تنگی اور مشکل میں, نفس کو روکنا, صبر کا معنی ہے روکنا, حفاظت کرنا, نفس کو روکنا تنگی اور مشکل میں, اسے صبر کہا جاتا ہے. خواجہ نصیر الدین توسی عارف ہیں, ہمارے مذہب کے عارف ہیں خواجہ نصیر الدین توسی, وہ تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن نے صبر کیسے کہا ہے, میں وہ بتاتا ہوں. کہا کہ نفس کی حفاظت کرنا, نفس کو روکنا کامل جزا کے لیے, کامل جزا کے لیے, کہ انسان کامل جزا کا طلبگار ہے, نفس کو روکنا کامل جزا کے لیے, کسی انسان سے شکایت کیے بغیر, اگرچہ خدا رسول اور امام سے شکایت کی جائے. رسول اور امام سے میں نے ایڈ کیا ہے, خواجہ نصیر الدین توسی کہتے ہیں کہ اگرچہ خدا سے شکایت کی جائے. شکایت کیا ہے؟ شکایت کو ہم سمجھیں شکوا کیا ہے؟ شکوا مشکل وقت میں مضبوط سہارا لینے کو شکوا کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے بچے نے آپ سے کہا کہ میرے بڑے بھائی نے مجھ سے یہ چیز لے لی ہے, آپ مجھے واپس لے کے دیں, سہارا لیتا ہے, آ کے شکایت کرتا ہے. ایک مایوسی ہے کہ یہ ہوا میرے ساتھ, وہ ہوا, وہ شکوا نہیں ہے, وہ مایوسی ہے. شکوا مضبوط سہارا ڈھونڈا جائے, مایوسی میں انسان خدا سے دور ہو جائے, سہارے سے دور ہو جائے. بس نفس کو روکنا کامل جزا کے لیے, کسی سے شکایت کیے بغیر, اگرچہ خدا بند عالم سے شکایت کی جائے. امام حسین جب مدینے سے جا رہے تھے مکے کی طرف اور ہدف تھا کہ کربلا پہنچے, تو قبر رسول پہ آئے, قبر رسول پہ آ کے دو شکایتیں کی, قائل نما اشکو, میں شکایت کر رہا ہوں اے رسول تجھ سے بھی اور خدا بند عالم سے. امام نے مضبوط سہارا کسے بنایا؟ خدا بند عالم اور رسول خدا سے. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ سب سے بڑے فیض الہی کے واسطے رسول خدا ہیں. جناب یعقوب کو جب خبر ملی کہ مجھ سے بنیامین بھی جدا ہو گیا, یوسف تو جدا ہو گیا, بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گیا, اس وقت ایک جملہ فرمایا, انما اشکو, میں شکایت کروں گا, بسی و حزنی, اپنے رنج و غم میں, الی اللہ, خدا بند عالم سے. بس انسان اپنے رنج و غم میں کامل جزا پانے کے لیے خدا بند عالم سے سہارا لے, تبھی اس کے بعد جملہ سنیے گا, واللہ المستعان, خدا میرا مددگار ہے. مضبوط جب سہارا لیتا ہے اور خدا بند عالم اسے کہتا ہے کہ بندے خدا تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی, تو وہ بچہ, وہ بندہ اس مضبوط سہارے کے قریب ہو جاتا ہے, اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. کہا واللہ المستعان, خدا میرا مددگار ہے. بس صبر انسان کو مضبوط سہارا دیتا ہے, مضبوط سہارا جب مل جائے تو یقین آ جاتا ہے انسان کے پاس. بس یقین جب آ جائے انسان کے پاس تو کہاں رہتا ہے, کس کی ولایت میں رہتا ہے, کس قلعے میں رہتا ہے؟ خدا بند عالم کے قلعے میں. صبر کی دو قسمیں ہیں, صبر کی دو قسمیں ہیں, صبر جمیل اور صبر غیر جمیل. صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے داخلی توازن اور خارجی توازن دونوں برقرار رہیں. داخلی توازن یعنی ایمان, ایمان بھی انسان کا سالم رہے جب کوئی مشکل نازل ہو اس پہ, اور خارجی توازن بھی برقرار رہے کہ دماغ پہ کوئی اثر نہ ہو, دیوانہ نہ ہو جائے. جب جناب یعقوب پہ مشکل آئی تو دونوں چیزیں سالم تھیں, ایمان بھی مستحکم تر ہوتا گیا. جب جناب زینب سلام اللہ علیہا پہ, کیونکہ امامت یہاں ترقی امامت یہاں ترقی میں تھی. پہلی والی امامت اور اس والی امامت میں بڑا فرق ہے. عرفا کہتے ہیں کہ اگر کربلا سے پہلے امام کا درجہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ مقام صبر میں, کربلا کے بعد کربلا نے آ کے بتایا کہ نہیں, امام اور بلندی تک آ گیا ہے, مقام رضا میں آ گیا ہے. مقام صبر کے بعد انسان آتا کہاں ہے؟ مقام رضا میں. بس زہر عاشور کو امام کہاں کھڑے تھے, کہا رزن بقضاء تسلیما لامرک لا معبود سواک, مقام رضا, مقام تسلیم, مقام عبودیت یہاں کھڑے تھے. اور جناب اسماعیل کہاں تھے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاء اللہ تو مجھے صابرین میں سے پائے گا, اے میرے باپ تو مجھے صابرین میں سے پائے گا. بس کربلا سے پہلے امام کس دائرے میں تھا؟ صبر کے دائرے میں. کربلا کے بعد بس شرط امامت کیا ہے؟ صبر. لیکن یہ امامت اعلیٰ درجے تک کب پہنچتی ہے؟ جب مقام رضا میں آ جائے. تبھی اگر آپ قرآن کریم میں مشاہدہ کریں, کہا فاصبر اے رسول صبر کر, کما صبر اول العزم, جس طرح اول العزم نے صبر کیا. اول العزم, بس صبر انسان کو اول العزم بناتی ہے. صبر امامت کی شرط ہے. کہا وجعلنا منہم ائمتن, ہم نے ان میں سے امام قرار دیے, یہدون بامرنا, جو ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں, لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا, جب انہوں نے صبر کیا. بس انسان کے پاس جب صبر آ جائے اور ایک اور شرط یقین آ جائے تو مقام امامت میں آ جاتا ہے انسان, مقام امامت تک پہنچ جاتا ہے انسان. بس صبر جمیل آنا چاہیے انسان کے پاس. قرآن کریم نے کیا کہا ہے کہ صبر صبر جمیل اختیار کرو جس میں تیرا داخلی اور خارجی دونوں توازن برقرار رہیں. صبر غیر جمیل سمجھ گئے ہوں گے. صبر غیر جمیل کیا ہے؟ داخلی توازن ختم, ایمان ختم, خارجی توازن کبھی برقرار رہتا ہے کبھی نہیں رہتا, کبھی رہتا ہے برقرار کبھی نہیں رہتا. بس انسان کا جب خارجی داخلی توازن برقرار نہیں رہتا تو وہ چلا جاتا ہے, خودکشیاں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مشکل وقت میں مضبوط سہارا اس نے نہیں لیا. جب بھی علی علیہ السلام پہ مشکل آتی, جب بھی مشکل آتی تو اس آیت کی ضرور تلاوت کرتے اور دو رکعت نوافل پڑھتے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کیوں؟ نماز دیتی کیا ہے ہمیں؟ نماز میں جب بندہ آئے تو اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے خداوند عالم, میری ہستی میں صرف تصرف تیری ذات کا ہے اور کسی کا نہیں. جب انسان یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے تو یقین کامل تک آ جاتا ہے, یقین آ جاتا ہے. جب یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی ہستی شامل ہے, جب بچہ سہارا لے باپ کا اور باپ کہے کہ میں لے کے دوں گا آپ کو, لے کے دے رہا ہوں, تو وہاں سے صبر شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے گڑ گڑانا ختم ہو جاتا ہے, وہاں سے مایوسی ختم ہو جاتی. بس انسان نماز میں آئے تو اقرار کیا کرے, انسان کو یقین حاصل ہو, یقین کے بعد صبر تک پہنچے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, خداوند عالم صبر کے صابرین کے ساتھ ہے. صبر, حتیٰ کہ علی علیہ السلام کی ایک روایت ہے, علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا, صبر نہ ہو تو ایمان نہیں. صبر جزء ایمان ہے. کہا کہ صبر جزء ایمان ہے جس طرح سر جسد کا جز ہے. اس جسد میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ سر نہ ہو, اس ایمان میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ صبر نہ ہو. بس یہ انسان اگر صبر جمیل میں آ جائے, صبر جب انسان کے پاس آ جائے تو جس درجے تک پہنچتا ہے اس درجے تک اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. مقام امامت, اول العزم. تبھی کہا گیا رسول سے, غور سے سنیے گا, ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے مراتب کیا ہیں؟ مختلف ہیں, درجات فضیلتیں مختلف ہیں. اس بیر اے رسول صبر کرنا, ولا تکن کا صاحب الحوت, یونس کی طرح نہ بننا. یونس اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے لیکن تیرا وہ مقام نہیں, تو مقام میں تو اور بالا تر ہو جا. ایسا صبر تجھے ملے جو مقام رضا تک تجھے پہنچائے. ولسوف یوتی کا رب کا فتح رضا, رسول صبر کے مقام کو کراس کر کے کہاں پہنچے, فتح رضا کے مقام رضا تک پہنچے, انسان مقام رضا تک پہنچے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اس کے بعد صبر جمیل کی قرآن کریم نے تین قسمیں بتائی ہیں. اس سے پہلے ایک چیز, اگر معصیت پہ صبر ہو, معصیت پہ صبر ہو تو اسے صبر کہتے ہیں, جنگ میں صبر ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں, کلام میں صبر ہو تو خاموشی کہتے ہیں, کلام میں صبر ہو تو اسے خاموشی کا نام دیا جاتا ہے, جنگ میں صبر ہو تو اسے شجاعت. شجاعت بھی صبری ہے. شجاعت یہ نہیں کہ انسان تلوار لے کے جائے اور دوسروں کو بھگا کے آئے, شجاعت یعنی صبر کے ساتھ لڑنا, واویلا نہ کرنا کہ یہ بڑا بہادر ہے. بس فرق کیا ہے امام میں, امام واویلا کبھی نہیں کرتا, امام کبھی واویلا نہیں کرتا. امام جو تلوار چلاتا ہے صرف خداوند عالم کی راہ میں چلاتا ہے, صرف خداوند عالم کی. صبر کی تین قسمیں روایات اور قرآن کریم نے بتائی ہیں صبر جمیل کی. پہلی, اطاعت میں صبر, اطاعت میں صبر. دوسری, نافرمانی میں صبر. تیسری, مصیبت میں صبر. اطاعت, نافرمانی اور مصیبت. اطاعت میں کیسے صبر کریں؟ اطاعت میں صبر یہ کریں کہ انسان روز بروز عبادت میں ترقی کی جانب گامزن ہو. روز بروز, آج میں نے نوافل نہیں پڑھے, کل نوافل ایڈ ہونے چاہیے. آج میں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی, کل میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں. یہ اطاعت میں صبر ہے. روز بروز انسان ترقی کی جانب ہو عبادت میں. نافرمانی میں صبر, کہا علی علیہ السلام فرماتے ہیں غرر الحکم میں کہ الصبر علی طاعت اللہ احون علی الصبر علی عقوبتہ. کہا فرماتے ہیں امام کہ طاعت خدا میں آسان ہے صبر کرنا, لیکن سب سے مشکل یہ ہے کہ نافرمانی میں انسان صبر کر لے. بڑا مشکل ترین پہلو ہے کہ انسان نافرمانی میں صبر کرے, بڑا کٹھن مرحلہ. بس انسان نافرمانی میں صبر کرتا جائے. کہا کہ اس حکومت, یہ حکومت میری نظر میں پھٹی ہوئی جوتی سے بھی بدتر ہے اگر میں عدالت قائم نہ کر سکوں, عدالت قائم نہ سکوں, قائم نہ کر سکوں. کہا کہ میں چیونٹی سے گندم کے چھلکے کو بھی ظلم کر کے ہوئے نہیں لوں گا. یہ اطاعت نافرمانی میں صبر. انسان نافرمانی سے بچے, مد نظر کیا ہو خداوند عالم. بڑا مشکل ہے کہ انسان یہاں اس پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے, نافرمانی پہ صبر کر لے, نافرمانی سے دور ہو جائے. اور تیسری چیز, مصیبت میں صبر کرنا ہے. مصیبت میں انسان صبر کرے. جب انسان مصیبت میں صبر کرے گا تو اس کی کربلا داخلی بھی کامیاب, اس کی کربلا خارجی بھی کامیاب. کربلا داخلی میں موجود امام حسین, کربلا خارجی میں موجود جناب زین السلام علیہ, امام زین العابدین علیہ السلام. دونوں کربلاؤں میں صبر کا ہونا ضروری ہے. مصیبت پہ صبر, دونوں صبر تو تھے, اطاعت پہ صبر بھی تھا کہ وہاں تیروں کی برسات میں نماز کو بجا لایا جا رہا تھا. نافرمانی میں بھی صبر تھا کہ کسی کو پیٹ پیچھے تیر نہیں مارا, پہلے حملہ نہیں کیا. اور سب سے بڑا صبر کیا تھا؟ مصیبت میں صبر کرنا. مصیبت میں صبر کرنا مشکل ترین پہلو ہے. 18 جوان قتل ہوئے پڑے ہوں, بچے خیمے سے گم ہوں, اور ایک عورت نماز شب کو بجا لا رہی. رائٹر مصر کی ہیں, عائشہ لکھتی ہیں کہ میرے سمجھنے سے بالاتر ہے یہ جو پہلو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا, میں نہیں سمجھ سکتی. ہم نے کہا عرفا کہتے ہیں کہ عاقل کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کربلا, اس کے لیے عاشق بننا بڑا ضروری ہے. بس انسان آ کے مصیبت میں صبر کرے, اس مصیبت میں جو تکلیف دی گئی اسے کہے میں نے یہ میرے لیے جمال خدا ہے. اس دربار میں فاسق کے سامنے کہے الحمدللہ الذی اکرمنا بالنبوت محمدیہ, تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں کرامت بخشی نبوت محمدیہ سے. تو ہمیں کہہ رہا ہے ذلیل, ہم تو کرامت والے ہیں. نبوت محمدیہ تیرے گھر میں آئی یا ہمارے گھر میں؟ بس یہ مضبوط چیز ہے, انسان کو مضبوطی ملنی کہاں سے ہے؟ مصیبت پہ صبر کرنا. تبھی روایات میں آپ جائیں گے کہا کہ سب سے کٹھن ترین یہ ہے انسان کے لیے کہ مصیبت پہ صبر کرے. یہ انسان کو مقام رضا تک پہنچاتا ہے, مقام رضا تک پہنچ جاتا ہے انسان. مصیبت میں چاقو چل رہا ہو اور الفاظ کیا نکلے اس کے ان کے منہ سے, رزن بقضاء تسلیم الامر. مصیبت پہ کہے الموت احلا الى الاصل, موت شیرین تر ہے شہر سے بھی میرے لیے. اے امام اگر میں تجھ پہ فدا ہو جاؤں, مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں موت پہ جا کے پڑھوں یا موت ہم پہ, کوئی فرق نہیں. یہاں مصیبت انسان کو شیریں لگتی ہے, شیریں. یہ ہے موت پہ صبر. مصیبت انسان کو شیریں لگے, یہ ہے مصیبت پہ صبر. مصیبت کیا لگے؟ شیریں لگے. مصیبت میں مقام رضا پہ ہو بندہ, محسوس تک نہ ہو تکلیف. ہوتا ہے, بسا اوقات ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم جب متوجہ ہوں کسی اور چیز کی جانب, ہمیں بچہ کار رہا ہوتا ہے احساس تک نہیں ہوتا, بعد میں کہتے ہیں کار لیا اس نے. کیوں؟ کیونکہ ہم متوجہ کہیں. بندہ جب متوجہ کہیں اور ہو, اسے دنیاوی مصیبت کوئی اثر نہیں کر سکتی, اس پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا. بس تبھی کا الصبر عنوان الظفر, صبر کامیابی کی کنجی ہے. انسان کامیاب بنتا کیسے ہے؟ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 11 میں جناب محمد ابن حنفیہ کو امام نے چند جملے فرمائے کہ جب تو میدان جنگ میں ہو تو کرے تو کیا. جب انسان صبر اختیار کرے تو خداوند عالم کی نصرت ضرور ملتی ہے اسے. یہ خطبہ نمبر 11 ہے, سلوات پڑھیں محمد اللہ. امام فرماتے ہیں کہ ولا تزول الجبال, ہاں تزول الجبال ولا تزل, اے میرے بیٹے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن تو اپنی جگہ پہ نہ, تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن تو اپنی جگہ سے کبھی نہ ہٹنا. کیوں؟ بس کیونکہ یہ کیسے ہوگا کہ انسان اپنی جگہ پہ باقی رہے, اپنی جگہ سے ہٹے نہ جب صبر ہوگا. جب انسان صبر کر لے تو پہنچتا کہاں ہے, یہ بتانا مقصود ہے کہ صبر سے ملتی کیا ہے انسان کو. کہا تزول الجبال ولا تزل, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن تو نہ ہٹنا. اپنے دشمن سے لڑنا قربت اللہ, اپنے دشمن سے لڑنا اور سب سے پہلے پہلوانوں پہ حملہ کرنا, سب سے پہلے پہلوانوں پہ حملہ کرنا اور اپنے قدم کو مضبوط رکھنا زمین پہ, اور اپنی آنکھ آخری لشکر تک ہو تیری, تیری آخری لشکر تک. یہ نہ کہنا کہ میں نے شروع والے لشکر سے لڑنا ہے, تیرا ہدف بڑا اعلیٰ ہو کہ آخری لشکر تک میں نے لڑنا ہے. اور تعداد میں مصروف نہ رہ جانا کہ تعداد میں گنوں کہ کتنی تعداد ہے سامنے لشکر کی, یہ علی علیہ السلام جنگ کے اصول بتا رہے ہیں. جب یہ سارا کام کیا, قربت اللہ کیا, صبر کیا, وعلم تو جان لینا, ان النصر من عند اللہ سبحانہ, مدد خداوند عالم کی طرف سے آئے گی. مدد خداوند عالم کی طرف سے آئے گی. یعنی تو اگر سب مقام صبر پہ آ جائے اس میں مصیبت میں تو مدد آئے گی تجھے. تبھی کہا مدد جب خداوند عالم کی آئے. ہم نے کہا نا کہ الصبر کیا ہے نشانی, صبر کس کی علامت ہے؟ کامیابی کی علامت, کامیابی کی کنجی ہے یہ. جب انسان صابر بن جائے, اذا جاء نصر اللہ, نصر خداوند عالم اس پہ آتی ہے, اس کے ساتھ نصرت خدا کے ساتھ والفتح, کامیابی بھی آ جاتی. تبھی کہا الصبر عنوان النصر, صبر علامت نصرت الہی ہے. نصرت الہی ملتی کیسے, کسے ہے؟ یہ حسین کا مقام سید الشہداء والے مقام سے حسین کو مشتقب ہے. یہ مر کے بھی, قتل ہو کے بھی, شہید ہو کے بھی یہ کربلا کیسے جیتی جائے جب انسان مقام صبر میں آ جائے. بس گویا اس چاقو کے نیچے ظاہری طور پہ تو حسین تھے لیکن باطنی طور پہ یزید. بس شکست کسے ملی؟ شکست ملی تو باطل کو ملی, یزید کو ملی. بس اور کامیابی کسے ملی؟ اگرچہ صبر کے ساتھ انسان مقام رضا میں پہنچ کے, بس انسان صبر کے بعد مقام رضا تک پہنچتا ہے. اور صبر دے کے آخری چیز عزم, صبر عزم دیتا ہے انسان کو. عزم کیا ہے؟ عزم یعنی پختہ ارادہ, عزم یعنی دل کا معاملہ کرنا کسی حکم پہ کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے ہر صورت میں. امام مدینے سے کربلا کی طرف آئے, دیکھیے گا امام کی ساری جو حالت امام کو پیش آئی, ساری حالت میں کبھی امام اس حکم کی حفاظت کرنے میں کوتاہ نظر نہیں ہے. مقام عزم تھے امام کا. عزم کا امام رضا فرماتے ہیں تیرا عزم تجھے پہنچاتا ہے خداوند عالم کی طرف, اور تجھے مختار آ کے اختیار دیتا ہے کہ تو آ کے یہاں جا یا یہاں جا, ہدایت کے راستے پہ جا یا گمراہی کے راستے پہ جا. بس عزم انسان کو اختیار بھی دیتا ہے اور پہنچاتا ہے خداوند عالم کی طرف. بس انسان کو مقام صبر سے مقام عزم ملتا ہے. راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ انسان کامل کے لیے ایک شرط بڑی ضروری ہے, وہ ہے مقام عزم میں ہو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. امام حسین کے کلمات کو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا. کہا کہ اَنَا عَازِمٌ إِلَى الْعِرَاقِ, میں پختہ ارادہ کر لیا میں نے کہ میں عراق میں جاؤں. پختہ ارادہ یعنی مجھے کوئی ہٹانے والا, بہت سارے لوگ منع کرنے کے لیے ہے امام, لیکن عزم کیا ہے؟ دل کا معاملہ کرنا کسی حکم پہ کہ اس کی حفاظت کی جائے گی, کبھی اس کو اس سے ہاتھ نہیں دھوئے گا, ہاتھ نہیں اٹھائے گا بندہ اس حکم سے, ہمیشہ اس کی حفاظت میں اپنی جان تک دے دے گا. بس کربلا عازمین کی سرزمین ہے, کربلا عازمین کی, رازین کی سرزمین ہے. بس یہ رازین اور عازمین کا مقدمہ کیا ہے؟ صبر. وتواصوا بالصبر, یہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی. صلی اللہ علی محمد و آل بیت.